بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القواعد الحسان متعلقة بتفسير القرآن لفضيلة الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، تعليق قدرة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ورام بوهنجيت آخري قاعدة برباد كر رهي هن قرآن مجيد کے الفاظ کے تعلق سے قاعدہ ہے کہ تمام قرآن کے جو الفاظ ہیں ان الفاظوں میں جو ہے وسیع معنی موجود ہے. اور ہم پہنچے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر، وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الى آخر الآیہ سورۃ الحشر آیت نمبر 7. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جو کچھ تمہیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں وہ لے لو، وہ جس چیز سے تم منع کریں اس سے رک جاؤ. کیا چیز لینی ہے اور کیا چیز سے رکنا ہے؟ صرف پیسہ دے دے پیسہ لے لے، فائیہ کا مال ہے یا غنیمت کا مال ہے وہ لے لے، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جائیں. یعنی جو کو مال دیا وہ لے لے، جو اسے منع کیا وہ رک جائے، وہ نہ لے، اس کا سوال نہ کرے. یہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو دین کے اصول اور فروع سے تعلق رکھتی ہے، اور ظاہر اور باطن سے. نماز پڑھو، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ اقیم الصلاۃ، اگر اقیم الصلاۃ نہ ہو. وما آتاکم الرسول فخذوه، اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خذوا عني مناسككم حج کے لیے، وصلوك ما رأيتموني أصلي. کافی نہیں تھا؟ کیا خیال ہے نماز کی فرضیت کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے. کہ قرآن میں دلیل ہے اس کی، ہے. کہاں پہ ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوه. دیکھیں الفاظ مختصر ہیں اور پوری شریعت کو سمیٹ لیا ہے ان دونوں الفاظوں نے. چند الفاظ ہیں. دین کے اصول کے تعلق سے ہے، ایمانیات کے تعلق سے ہے، عقیدے کے اصول کے تعلق سے ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس چیز کو حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اسے بجا لانا ہے. جو کچھ بھی عطا کیا ہے وہ لینا ہے. اور کسی کو کوئی عذر نہیں، کوئی رخصت نہیں ہے کہ کوئی یہ بہانہ کرے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا حق ادا صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. اس لیے اس کے آگے کیا فرمایا ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. کیونکہ جس کے تقوی میں خلل ہوتا ہے اس کے اتباع میں بھی خلل ہوتا ہے، اور اس کے صحیح سمجھ و فہم میں بھی خلل ہوتا ہے. تقوی کے اساس صحیح عقیدہ ہے. اس لیے منکرین حدیث نے جب حدیث کا انکار کیا ہے، انہیں کبھی حدیث ثابت نہیں ہے. قرآن مجید میں کہاں ثابت ہے حدیث؟ تو ہم نے کہا یہ آیت کافی نہیں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کہتے ہیں یہ تو دیکھیں نا آپ، کہتے یہ تو سورۃ الحشر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے فیع کے سیاق اور سباق میں، جو فیع کا مال، مال غنیمت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کے تعلق سے ہے. تو صرف اس حد تک ہے. تمہیں کسی نے کہا کہ اس حد تک ہے؟ ان کی چھوٹی سی عقل جس کو آگے کرنے کی کوشش وہ کر رہے تھے، ناکام کوشش. سبحان اللہ. اللہ نے اس کو کسی سے کے ساتھ جوڑا ہے؟ تقوی کے ساتھ. آپ کا تقوی جتنا مضبوط ہوگا نا، اتنی آپ اس کا حق ادا کریں گے. اگر نہیں کریں گے تو آگے کیا ہے، ان اللہ شدید العقاب. اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا بہت سخت ہے. اور ہمیں کیا حکم دیا گیا، ہم کس کی پیروی کریں؟ دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے کس کی پیروی کرے؟ سلف کی پیروی کرے نا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَاتَّبَعَ غَيْرَ السَّبِيلِ مِنْ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَاتَّبَعَ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے بھی مومن کو راستے کے کوئی اور راستہ اختیار کیا ہے، اس کے لیے سخت وعید ہے اس آیت میں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشاقت ہو کر رہے گی، لازمی ہو کر رہے گی. اور آپ پوری تاریخ دیکھ لیں، آپ جس نے بھی سلف کے راستے کو چھوڑا ہے اس نے ٹھوکر ضرور کھائی ہے، کسی نے کسی میدان میں دیکھ لیں آپ. وہ جتنے بھی ظاہر متقی بنے، پرہیزگار بنے، کچھ بھی کرے، سلف کے راستے کو چھوڑا ہے، سلف کے فہم کو چھوڑا ہے، تو اس نے ٹھوکر لازمی کھائی ہے. کیونکہ اگر سلف کے فہم آپ کے پاس ہے نہیں، تو پھر آپ سمجھنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرو گے نا. آپ عربی لغت میں جائیں گے، آپ اپنے عقل کو آگے کر دیں گے، یا کسی امام یا کسی دانشور کی پیروی، یا کسی عالم کی طرف جائیں گے. جہاں پر بھی آپ جائیں مختلف آراء ہوں گی، سب کا اپنا اپنا مختلف پیمانہ ہے، عقل کے مختلف تقاضے ہیں. نہیں تو اسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ تمہاری مرضی ہے، کوئی اپنی مرضی سے کسی کے پیچھے لگ جائے، ایسا نہیں ہے. ایک واضح راستہ بیان فرمایا ہے، سبیل المؤمنین. اور جب سبیل المؤمنین کو ہم دیکھتے تو بڑا پیارا قصہ پہلے میں بیان کیا ہے میں نے. کون سا قصہ ہے؟ اب دیکھیں کہ سلف نے کیسے سمجھا ہے. یعنی کوئی شخص اگر کہے، دیکھیں بھی آپ بات کرتے ہیں کہ حدیث ثابت ہے، اسے حدیث ہم مانتے ہیں، کوئی اس طریقے سے، یا بعض اوقات حنفیہ ہو یا مختلف لوگ جو وہ بحث کر لیتے کسی معاملے میں، سمپل سوال ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا عالم زیادہ بہتر جانتا ہے یا صحابہ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ سلف کیا جواب ہوگا؟ یقیناً کوئی شخص یعنی کہ میں زیادہ بھی جانتا ہوں، میرا عالم زیادہ بہتر جانتا ہے. یہی بات میں اور میرا عالم کی بھی ہے، سب اس میں شامل ہیں. بات یہ نہیں میرے اور آپ کے عالم کی، آپ کا عالم غلط کیونکہ میرا عالم صحیح ہے، کیونکہ وہ میرا ہے وہ آپ کا ہے، بات ہرگز نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ حق کس کے پاس ہے، حق پر کون کھڑا ہے. اور اس معاملے میں اس کا فیصلہ اللہ نے کر دیا ہے، حق پر کون ہے؟ جنہوں نے صحیح سمجھا ہے وہ کون ہے؟ صحابہ اور سلف ہیں. صحابہ کیوں؟ کہ براہ راست علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے کوئی نفی نہیں کر سکتا. یعنی ایک بچہ ہے جو گھر میں پڑھتا ہے، ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے ٹیچر سے براہ راست پڑھتا ہے، اور دوسرے جو ٹیچر کی صرف اس کتاب سے پڑھتا ہے، دونوں میں سے کون سا مضبوط بچہ ہوگا پڑھنے والا؟ عقل کے تقاضے کی بات ہی کریں جسے عقل کی بات کرتے ہیں. زیادہ کس سے زیادہ سمجھنا چاہیے، وہ جو براہ راست ٹیچر سے پڑھتا ہے یا جو بعد میں آیا ہے اور کتاب سے پڑھا ہے؟ عقل کا تقاضا کیا کہتا ہے؟ باقی چھوڑیں آپ، اور دونوں پڑھنے والے بچے ہیں، کیا خیال ہے؟ صرف اس حد تک نہیں دیکھیں آپ. ظاہر ہے جو براہ راست پڑھے گا، کیونکہ جو براہ راست پڑھتا ہے وہ کتنی سینسز یوز کرتا ہے، جو کتاب سے پڑھتا ہے کتنی یوز کرتا ہے. عقل کو لے لیں آپ، کتابیں آپ آنکھ سے دیکھتے ہیں صرف، اگر ریکارڈ بھی لگا رہے تو جیسے آج کا زمانہ ریکارڈنگ لگ پھر کان سے بھی ہوتا ہے، لیکن جو براہ راست آپ کرتے ہیں، اور اس علم کی اساس دین کے اساس جو ہے تلقی سے ہے، پتہ ہے قرآن مجید سے لے کر احادیث، تمام جو علم ہے جو اساس ہے دین اسلام کی، وہ تلقی سے براہ راست ہے. اس لیے حدثنا میں اور عن سے، عن میں فرق ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے، اتنی فرق رکھا ہے. سمعتو میں اور حدثنا میں بھی فرق ہے، کیا خیال ہے؟ جس علم کی اساس میں اتنا فرق بھی ہو، اور یہ حدیث تصحیح تضعیف پر بھی اثر ہوتا ہے اس کا، ان الفاظوں کا، سمعتو میں، حدثنا، انبانا، اخبرنا، عن، سبحان اللہ. تو یقینی بات ہے کہ جو براہ راست علم حاصل کرتا ہے اس کا علم اس سے زیادہ، اس کے فہم سمجھ اس سے زیادہ ہے جو صرف کتاب سے بعد میں آیا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر اس میں چار چاند اور بھی لگا لیں کہ تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، اور علم کی جتنی بھی لوازمات اور اساسیات ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. تو پھر تو کوئی بہانہ باقی بچتا ہے کیا؟ نہیں. اس لیے آپ کے عالم میرے عالم کی بات نہیں ہے. فیصلہ کون کرے گا؟ جس کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ترازو ہمیں دیا, ترازو کیا دیا, سبیل المؤمنین ہمیں دیا ہے. بڑا پیارا قصہ ہے صحیح بخاری میں کہ ایک عورت تھی ام یعقوب, اس کی کنیت تھی, مشہور تھی بنی سعد میں سے. تو شاید وہ جو نمس کا کام وہ کرتی تھی, نمس جانتے ہیں, عورت کے بھویں کا کاٹنا, اسے نمس کہتے ہیں. وہ رشم, وہ اس خاص طریقے سے جو آج ٹیٹو ہم کہتے ہیں نا, تو اس زمانے میں ٹیٹو کا یہ نظام تو نہیں تھا جیسے یہ ہے, لیکن خوبصورتی کے لیے وہ اس سوئی کے ذریعے سے وہ سرما وغیرہ جو کوئی ایسی طریقے ڈائی استعمال کرتے تھے تاکہ جس میں اس کا اثر ہو, اس کا ٹیٹو کے نام سے یہ چیزیں معروف ہیں. تو منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اسد عبداللہ بن مسعود نے سختی سے منع کیا, لعنت بھیجے کہ ملعون ہے. تو اس عورت خبر پہنچی اور آ کے کہتی, اگر غور سے سنے, کہتی ہے میں نے سنا کہ آپ نے اس کو اس پر لعنت بھیجی ہے. یہ قرآن مجید میں نے پہلی صفحے سے لے کے آخری صفحے تک پڑھا ہے, قرآن مجید میں تو ہے ہی نہیں, کہاں پہ قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجی ہے ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں یا ایسا عمل کرتے ہیں, یعنی عورتوں پر. صدر عبداللہ مسعود فرماتے ہیں اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو لازمی آپ کو دلیل مل جاتی. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اس آیت میں دلیل ہے. سبحان اللہ. تو اس عورت نے کہا اچھا تو پھر آپ کے گھر والے بھی یہ کام کرتی ہیں, اس لوگ یعنی بھویں کاٹی نہیں ہے, میں جا کے ابھی دیکھوں کاٹی ہوئے کہ نہیں, شاید پہلے کبھی دیکھا ہوگا. کہتے جا کے دیکھا تو واقعی اس نے چھوڑ دیا تھا اس عمل کو جس پر لعنت بھیجی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ تعالیٰ کے فرمان سے عبداللہ مسعود فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھی نا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, فرماتے میں نے سنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لعنت بھیجتے ہوئے ان عورتوں پر جو یہ عمل کرتی ہیں. تو دلیل کہاں پہ ہے؟ قرآن مجید ملی کہ نہ ملی؟ کیونکہ وہ کیا یعنی حجت باندھا لے کے آئی کہ قرآن میں تو اس کی دلیل ہی نہیں ہے, قرآن میں تو نہیں ہے. یہ تو نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں نہیں, تو حدیث موجود ہے, چلو حدیث سے کافی ہے تمہاری, میں نے خود سنی حدیث. کہتے ہیں قرآن میں ہی ہے. قرآن میں کہاں ہے؟ واسمات کا لفظ ہے قرآن میں, نام سواد کا لفظ ہے قرآن میں, یہ لفظ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ لفظ نہیں ہے, معنی ہے کہ نہیں؟ معنی کہاں پہ ہے؟ وسیع معنی ہے, اس میں یہ بھی شامل ہے. ہمارا موضوع کیا ہے کہ قرآن مجید الفاظوں میں وسیع معنی ہے, نام ساتھ بھی شامل ہے, واشمات بھی شامل ہے, اور یہ ساری تمام چیزیں منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بھی شامل ہے. اگلی آیت سورۃ الحزاب کی آیت نمبر 5353, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلكم كان عند الله عظيما. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله, یہ شاہد ہے. اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے. اور اس میں یہ قاعدہ عامہ ہے, اور تمام ہر زمانے کے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے کہ ہرگز جائز نہیں ہے, بلکہ وہ سب سے بدترین چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی کسی قسم کی اذیت پہنچائے, چاہے قولی ہو یا فعلی ہو یا جس چیز کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہو. اذیت زبان سے کسی قسم اذیت گستاخی ہرگز جائز نہیں ہے, فعلی ہو وہ بھی اس سے بڑھ کر جائز نہیں ہے. جبکہ لفظ صرف اذیت کا ہے, نفی کی چیز کی گئی, منع کی چیز سے کیا گیا ہے اذیت سے. آپ اس میں دیکھ لیں جتنی بھی اس کے متعلقات ہیں یا اس جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام کی نفی کی گئی ہے اور تمام سے منع کیا گیا ہے. اور اسے فرمایا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ عہد کے سیاق و سباق ہے اصل میں, یعنی جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر باد صاحبہ جاتے تو بیٹھ جاتے کچھ دیر, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اپنے گھر میں ہیں, کبھی کوئی ضرورت پڑ جاتی کسی چیز کی, وہ صاحب بیٹھے منع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ جائیں. تو یعنی حیا آتی ہے, مہمان آپ پتہ بہت عظیم اور سب سے بڑے مہمان نواز اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. तो अल्लाह ताला को हयानियत हक बात बयान फरमाने से, और फिर बड़े प्यारे अंदाज में इसकी यानी सूरत अहज़ाब में यह किस्सा बयान किया है और बयान फरमाया है कि किस तरीके से बैठें, किस तरीके से जाना है, और ज़्यादा देर में ही बैठें, अगर तुम बुलाया जाए तो बैठें, अगर खाने के लिए कोई खाने के लिए इंतज़ार में, तो बाज़ औक़ात आप सल्लम के घर में खाना भी नहीं होता था, अब वो बैठे इंतज़ार में कुछ मिलेगा खाने को, घर में कुछ है नहीं, तो और ये हया भी आती भी अब जाओ क्यों बैठे हो, ये कोई बात के बंदा यानी आम बंदा नहीं कह सकते, आप सल्लम कैसे कहते। देखिए अल्लाह ताला ने जो अंदाज़ है, मैं सिर्फ पढ़ के सुनाता हूँ, वक्त काफ़ी गुजर गया। देखिए अल्लाह ने जो फरमाया, या अय्युहल लज़ीना आमनू لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه, اي ایمان والو اللہ کے رسول گھر میں مت داخل ہو الا کہ تمہیں اجازت دی جائے, پہلی بات یہ, اور کھانے کی طرف مت دیکھا کرو, ناظرین اناه انتظار نہ کرو, ولكن اذا دعيتم فادخلوا, جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ, فاذا طعمتم فانتشروا, جب کھانا کھا لو پھر چلے جاؤ, اب بیٹھنے کی کیا بات ہے, سبحان اللہ. دیکھیں ولا مستأنسین لحدیث, باتوں میں جب بیٹھ جاتا نا انس بندہ پیدا ہوتا نا, ایک بات دوسری بات جیسے مجلس ہوتی بیٹھنے کی, ان ذلکم کان یؤذی النبی فاستحی منکم, یہ چیزیں جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی ہیں, تکلیف دہ ہوتی ہیں, لیکن آپ سے حیا کر جاتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں, واللہ لا یستحی من الحق, اللہ تعالی حق سے کبھی حیا نہیں کرتے, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ, اور اگر امہات مؤمنین سے کوئی کسی چیز کا ضرورت پڑے, کوئی سوال کرنا ہو, مال متاع کوئی چیز بھی ہو, تو حجاب کے پیچھے سے سوال کرنا, اللہ اکبر. ذَلِكُمْ وجہ کیا ہے, ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ, یہ عمل جو ہے پردے کے پیچھے سے, حجاب کے پیچھے سے, پردے کے پیچھے سے ان سے بات کرنا, امہات مؤمنین سے کون بات کر رہا ہے, مخاطب کون ہے, یہ کس کے لیے انسٹرکشن ہے خاص, وہ جو بعد میں آئیں گے دیکھیں گے نہیں, یا صحابہ کرام کے لیے, سب سے زیادہ پاک کس کے دل ہیں عورتوں میں سے, امہات مؤمنین, مردوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں, یہ کس کے لیے خاص تعلیمات ہیں, ان کے لیے جن کے دل سب سے پاک ہیں, ذاک اطہر لقلوبکم وقلوبہن, زیادہ پاکیزگی تمہارے دل کو ان کے دلوں کے لیے. اس کے بعد فرمایا ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا, یہ پوری آیت ہے. لیکن اس جملے نے ہلا کے رکھ دیا ہے. دیکھیں اذیت تو ہم سوچ نہیں سکتے, مومن تو کبھی سوچ نہیں سکتا نا, کسی قسم کی اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانا, اور صحابہ بھی نہیں سوچ سکتے تھے. دیکھو ان کا بیٹھنا بھی اذیت, زیادہ بیٹھنا, کھانے کا انتظار کرنا, کھانے کے بعد ذرا بیٹھنا, سب اذیت میں آتا ہے. یہ بھی مت کرنا, اذیت کی نہیں زبان سے نقدوں کو گستاخی کرے تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا, یہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن جس نے ہلا کے رکھ دیا ہے یہ تعلیمات کہ جب امہات مؤمنین, دیکھیں نکاح کرنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے, سوال نہیں پیدا ہوتا, پردے کے پیچھے بھی بیٹھ کے بات کرنا ہے, پردے کی اہمیت دیکھیے اسلام میں, دین سے پردے کی اہمیت کتنا ہے, اگر آپ کا دل بہت بڑا پاک متقی پرہیزگار ہے تب بھی پردے میں بیٹھ کے بات کرو کسی غیر محرم عورت سے, یعنی کہ میں بڑا بزرگ ہوں, بڑا نیک ہوں, آپ صحابہ سے بڑے نیک نہیں ہیں, اور یہ عورت امہات مؤمنین سے بڑی نیک عورت نہیں ہے, سوال نہیں تو پیدا ہوتا کہ ان سے بڑی پاک دامن ہو, پردے کی واضح دلیل ہے کہ نہیں, بات کون سی کرنی ہے مجھے بتائیں, دنیا میں کوئی بات کہیں, کوئی گپ شپ کریں, نعوذ باللہ, بات کیا کرنی ہے, بات بھی اللہ کے دین کی کرنی ہے, یا اگر کسی دنیا میں کسی کسی چیز کی ضرورت ہے, کوئی مال بتایا, کسی چیز ضرورت پڑ گئی, پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے. تو اصل پر جب جانتے پیغام کیا ہے کہ شیطان کی حرب اتنی سخت ہوتے ہیں اور قوی ہوتے ہیں کہ بعض اوقات دل ہل جاتے ہیں, یہ میں ہرگز نہیں کہوں بات ان کے دل کبھی ہلیں گے, نعوذ باللہ, کبھی ایسی بات ہے نہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن تمہارے دل کے لیے پاکیزگی کے لیے, اطہر, پاک تو ہیں, طاہر تو ہیں, اچھا فرق کیا, طاہر اطہر میں کیا فرق ہے, یہ نہیں کہ پاک نہیں تھے تو پاک ابھی ہو جائیں گے, طاہر ہیں اطہر ہو جائیں گے, اطہر کے لیے, زیادہ پاکیزگی کے لیے یہ عمل لازمی ہے. بھی ہمارے دلوں کو اپنے ذرا, ہم اپنا ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کہاں پہ ہیں, ہمارے دلوں کی کیا حالت ہے, ہمارے دل کتنی پاک ہیں, آج کہتے ہیں شانہ بشان عورت مرد کے ساتھ بیٹھے آفس میں کام کرے، کھلی چھٹی ہونی چاہیے، اپنی عورت کام کر سکتی ہے، بیٹھے ہیں آفیسز میں، کیا بات کروں کہاں تک بات معاملات پہنچ گئے، نعوذ باللہ. میں بھائی امریکہ یورپ کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر جو تباہی مچی ہے، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے. کہتے ہیں عورت مرد کے شانہ بشانہ کام کرے گی، اس بیچارے کو اس کا اصل کام تھا بچوں کی تربیت سے، اسے محروم کر کے باہر نکالا ہے، وہ ٹیکسی ڈرائیور بھی ہے، وہ ٹرک ڈرائیور بھی ہے، وہ بیچاری صفائی کرنے والی بھی ہے، وہ بیچاری پتہ نہیں کیا کون سا کام نہیں کروایا. میں حیران ہوں، مردوں میں بے روزگاری کی شرح زیادہ ہے، عورتوں میں کم ہو گئی ہے، عورتوں کو زیادہ روزگار مل رہا ہے مردوں سے. کہتے ہیں روتے ہیں بے روزگاری بے روزگاری. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. بعض ایسی عورتیں جاتی ہیں انٹرویو کے لیے، مکمل بے پردہ جاتی ہیں اور انٹرویو پاس ہو جاتی ہیں، یہ بیچارہ سوٹڈ بوٹڈ جاتا ہے، منہ لٹکا کے واپس آ جاتا ہے، یہ کون رکھتے بیچارے کو. دیکھیں اللہ رحم اللہ، اچھے لوگ بھی ہیں، میں عام بات معاشرے کی کر رہا ہوں، یہ تباہی نظر آ رہی ہے بھی. عورت کا کام ہے اور بہت سب سے عمدہ، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑا کام ہے. فیکٹری میں ہم جب کام کرتے ہیں، کلینک میں کام کرتی ہوں، فیکٹری میں جو کام کرتے ہیں ہم، پروڈکٹ جو ہے نا اس کو پروڈیوس کرتے ہیں. فیکٹریوں میں کیا ہوتا ہے، پیپسی کولا ہو گئی، آپ کی یہ چائے کی فیکٹری ہو گئی، یہ موبائل کی فیکٹری ہو گئی، یہ مرد ہی سارے کام کر رہے ہیں، کچھ بھی جو کام ہو رہی ہے، چاہے عورتیں گھر میں شامل ہو گئی کام میں. تو ایک پروڈکٹ جو انسان استعمال کرتا ہے اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. پتہ عورت کیا کام کرتی ہے، اس انسان کو پروڈیوس کر رہی ہے، اس کے اخلاق، اس کا علم، اس کی عقل، اس کی تربیت کے اساس کیسے ہونے چاہیے، یہ ماں کا کام ہوتا ہے گھر میں، یہ عورت کا کام ہوتا ہے، مرد کا نہیں ہے. اور جو تربیت ماں اپنے بچوں کی کر سکتی ہے وہ باپ نہیں کر سکتا. کیوں، باپ نے روزگار کے لیے جانا سارا دن، اگر کم سے کم 8 گھنٹے بھی لگائیں آپ، 8 گھنٹے آپ کے کم ہوگا نا 24 گھنٹے میں سے. ماں کتنی وقت دیتی ہے اپنے گھر اپنے بچوں کو، یہ 8 گھنٹے شامل ہیں کہ نہیں؟ ماں 24 گھنٹے اور باپ 8 گھنٹے کم ہو جاتے ہیں. اور زیادہ اٹیچ بچپن سے بچے کس کے ساتھ ہوتے ہیں، ماں کے ساتھ ہے باپ کے ساتھ؟ سبحان اللہ، بچوں کو محروم کیا جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کوئی دودھ نہیں پلاتی، بھائی ہمارے فکر خراب ہو جائے گی، ہمارا یہ خراب ہو جائے گا، ہمارا یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، ڈبے پر جو لگا دیا بچے، ڈبے والے بچے بھی آ گئے، چلو کوئی حرج نہیں ہے، پھر بچوں کو ایسے ایسے دور کر دیا. پھر وہ بچے جو ہمارے زمانے اسکول ہوتے، کلاس ون ہوتا تھا، کے جی وے جی ہم نہیں جانتے تھے، اب کے جی بھی آ گئی، پھر نرسری بھی آ گیا، جب کے جی ون بھی آ گیا، پھر ٹو بھی آ گیا، پھر تھری بھی آ گیا، وہ پھر پیچھے جا رہے ہیں. 5 سال کے بچے تھے نا اسکولنگ کی، 4 سال ہو گئے، پھر 3 سال ہو گئی، پھر ابھی 2 سال کے ادھر پیچھے دیکھے نا، یہ جو امرتسر روڈ پہ جو نا پیچھے جو نکر والا اسکول کا نام مجھے میں بھول گیا، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ ہے کون سے بچے تھے، 6 مہینے کے بچے چھوڑ کے جاتے، 6-7 مہینے کے، 8 مہینے کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، میں حیران کو اٹھا کے جاتے، 1 سال سے کم بچے ہمیں شروع ہو گئے، ڈے کیئر جسے کہتے ہیں. ڈے کیئر کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے بھائی، ماں نے بھی کام پہ جانا ہے، باپ نے بھی کام پہ جانا ہے، گھر میں بچہ کون دیکھے گا؟ اب خود سوچے بچے کی صبح 7 بجے سے لے کے 2، کل میں آ رہا تھا نماز پڑھ کے عصر کی نماز کے بعد، وہ بیچارے کو ایک عورت آ رہا تھا بچے کو لے جانے کے، چھوٹا سا بچہ تھا 1 سال سے کم عمر کا، 7 بجے سے بچے 4 بجے تک اس جگہ پہ بیٹھتے، بڑی ماں سے محروم. جتنے بھی آپ اس کو کھلائیں پلائیں، ادھر کھیلنے کودنے کے بہت ساری چیزیں روک رکھی ہوئی ہیں، بچہ کھیلنے سے ہی خوش ہو جاتا ہے، یہ اس کو کھیلنے کی ایک ٹائم لمٹ ہے. اصل بات اس کا دماغ اتنا، بچے کا جسم چھوٹا ہوتا ہے، یوں چھوٹا سا ہوتا ہے، 1 سال کا بچہ اتنا چھوٹا ہے، لیکن اس کا جو مغز اور دماغ ہے نا وہ 40 سال مرد سے جتنا بڑا ہوتا ہے. ہم جتنا بڑے ہوتے ہیں نا، ہمارے جسم بڑا ہوتا ہے، عقل میں ہماری سوچ سمجھ، ہمارے جو حافظہ وغیرہ کم ہوتا جاتا ہے. ایک اسٹیم آتا ہے 40 سال کی عمر میں، جب انسان کافی مضبوط اختیار کر لیتا ہے، لیکن انفارمیشن کو لینا اس کے حافظے میں، اس کے باقی چیزیں جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہیں. اس لیے سب سے زیادہ جو پہلے 5 سال ہیں بچے کی زندگی کے، سب سے کرٹیکل وقت ہوتا ہے. یہ پتہ ہے کہ آپ بچے کو کیا دے رہے ہیں، بچے کی علم کی اساس اور بنیاد، جس کے بنیاد پر بچے نے آگے بڑھنا ہے، معاشرے میں آنا ہے، یہ پہلے 5 سال ہیں. اس جو سب سے زیادہ انفارمیشن اور جو سب سے زیادہ چیز بچے کے پر اثر ہوتی ہے پوری زندگی میں، پہلے 5 سال ہوتے ہیں. اور پہلے 5 سالوں میں بچے کہاں ہوتے ہیں ہمارے؟ پری اسکول ایج ہوتی ہے. پری ایج اسکول میں بچے کہاں پہ ہوتے ہیں؟ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. ماں جو گھر میں نہیں رہے گی تو بچے کہاں جائیں گے؟ یا تو کیا ان کو کہتے ہیں جو بچے کی رکھوالی کرتی ہیں، پالتی ہیں گھروں میں، نہ جو گھر میں آتی ہیں، ہاں خدامات ہوتا ہے ہاؤس مینٹ جو خاص بچوں کے لیے ہوتی ہیں, نینیا نینیا جو خاص بچوں کے لیے, انہیں اور کام نہیں کرنا, وہ صفائی والی اور ہیں, وہ پتہ نہیں جھاڑو والی اور, کھانا پکانے کو الگ ہے, یہ خاص نینی بچے کے لیے خاص ہے, اس بچے کی پرورش کرنی ہے. یعنی ماں کی جگہ وہ اس نے لی ہوئی ہے, ماں کی جگہ کو لے سکتا ہے؟ آپ جتنا پیسہ بھی دے دیں اللہ کے قسم ماں کے ذرہ برابر بھی جگہ نہیں لے سکتی وہی عورت. اور عجب ہے کہ بعض ایسے بچے بڑے ہوتے ہیں وہ ان نینیوں سے اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں, کیونکہ جو خلات ہے اس کے دل میں اس دوسری عورت نے پورا کیا ہے, محبت اسے کر بیٹھا ہے, پورا سب کچھ اسے کر بیٹھا ہے, اپنی ماں سے بڑا درجہ دیتا ہے, ماں کو دیتا ہے, وہ صبح یہ پتا ہے کہ اس گھر میں آتی ہے مہمان کی طرح, وہ اپنے کام شام کر کے یا سو رہی ہے یا اپنے کام پہ گئی ہے, یا وہ یہ بیچارہ منہ تک دیکھتا رہتا ہے. اس بچے کے جو بھی اثر ہوتا ہے وہ اس کی زندگی کا اپنا اثر ہو, جو باہر سے عورت آئی ہے اس کے کیا عقیدہ ہے, کیا مذہب ہے, کیا دین ہے. بعض کرسچنز کو حوالے کر دیتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں, ہمارے بچے جب دین سے دور ہوتے ہیں پھر دیکھتے کہتے ہیں کیا مصیبت پڑ گئی, تو مصیبت ہمارے اندر اپنی تھی, شروع بھی ہم نے کیا کیا بچے کے ساتھ. الغرض واپس آتے ہیں, جو سب سے بڑی بات ہے, جو پردے کی بات ہو رہی تھی, تو اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. عورت کو ہم یہ نہیں منع کرتے کہ آپ کام نہ کریں, عورت کام کرنے کا اپنا طریقہ ہے, اپنی جگہ ہے, اپنے اس کی شرائط ہیں, شرائن اس کے مطابق ہی تو کوئی حرج نہیں, لیکن کمپرومائز تربیت پہ نہیں ہو سکتا کبھی, یاد رکھیں. اگر آپ نے دونوں میں سے ایک کام کرنا ہے, یا تو تربیت کا حق ادا کرنا ہے یا روزگار کمانا ہے, تو چھوڑے روزگار کو, اللہ بھوکا نہیں مارے گا. بچوں کی تربیت, جو بچوں کی تربیت کرتی ہے نا اللہ سے ڈرتے ہوئے, صحیح تربیت آپ معاشرے تربیت کر رہی ہوتی ہے, کیونکہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں, ہر معاشرے کا مستقبل یہ بچے ہوتے ہیں. آج کا بچہ جو ہو کل کا جوان ہوگا, اور کل کا جوان یہی ڈاکٹر ہوگا, انجینئر ہوگا, پائلٹ ہوگا, فوج میں ہوگا, پولیس میں ہوگا, اور اقتدار میں ہوگا, سیاست میں, جہاں پر بھی آپ جائیں, یہ آج کے بچے تو جو آج ہیں وہ کل کیا تھے, بچے تھے کہ نہیں تھے؟ اس لیے جب آپ اپنا جو اصل کام ہے وہ کریں, اس پہ فوکس کریں, اور انشاءاللہ تعالی آپ کا اجر کبھی ضائع نہیں کرے گا. بعض عورتیں کوشش کرتی ہیں, مجبوری ہیں, حالات میں دونوں کام کرتی ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اصل آپ کا کام یہ تربیت ہے بچے کی. اور جو خاوند ہے, جو باپ ہے, گھر کا ذمہ جو سربراہ ہے, وہ یہ نہ سمجھے کہ میں کیونکہ بڑے ذمہ دار بیوی کے تو میرا کوئی نہیں. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, سب سے بڑے ذمہ دار آپ ہیں, آپ اسے وہ نہیں کر سکتے بچے کو, اس کی ذمہ ہے تو آپ خوش ہو جائیں. چیک بیلنس آپ نے رکھنا ہے, دیکھنا آپ نے ہے, کیونکہ سوال بھی آپ سے ہی ہونا ہے. اگر بیوی گھر میں نہیں ہے یا بیوی کا کوئی پرابلم ہے, اس کا سوال بھی آپ سے ہونا ہے. اگر ناچیز بیوی ہو تو اس کا اپنے شرعی طریقے ہیں, وقت نہیں, میں کافی ٹائم ہو گیا ہے, کبھی اس پہ بات کریں گے. ذمہ دار آپ ہیں, آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن. اللہ نے آپ کو بڑی نعمت سے نوازا ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, آپ نے کیسے حق ان کا ادا کیا ہے, جیسے کرنا چاہیے ویسے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کمی کوتاہی ہر انسان سے ہوتی ہے, لیکن کس حد تک ہے, کس درجے تک ہے, ان کو تربیت میں آپ نے کیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا ڈر جو وہ بیج بویا ہے دل میں کہ نہیں بویا ہے, جو اصل شرعی تعلیم ہے, نماز کے بارے میں کبھی پوچھا ہے نہیں پوچھا ہے. ہم بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں 6:30 اٹھاتے ہیں, 6:30 سے نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے, کتنی زیادتی ہے. جو فرض ہے اس سے بچوں کو محروم کر دیا ہے, اور جو فرض نہیں ہے اس کے لیے بچوں کے لیے انتھک محنت ہے, اور اس کے لیے پتہ نہیں اسکولنگ کے لیے کیا کچھ ہم نہیں کرتے. میں یہ نہیں کہ بچوں کو مت پڑھاؤ, میں یہ کہوں بچوں کو پڑھاؤ ضرور, لیکن پہلے جو اصل بات ہے جو اس پر فرض ہے اسے محروم نہ کرو. اس بچے کی زندگی میں کیا برکت آئے گی, وہ کیا اپنے والدین کے لیے وہ باعث برکت ہو گیا, باعث خیر ہوگا, جس بچے کی زندگی میں فجر کی نماز ہے ہی نہیں. کئی ایسے جوانیں دیکھتے ہیں فجر کی نماز بچپن سے جو عادت نہیں ہے, ابھی تک نہیں پڑھتے فجر کی نماز, باقی چار پڑھ لیں گے فجر کی نماز, وہ بس آنکھ نہیں کھولی, وہ بس یہ کام بھی جلدی تھی, وہ فرض فلاں کیوں, وجہ کیا ہے. اور بعض بچے ایسے دیکھیں اگر اسکول میں کبھی لیٹ ہو جائیں تو اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں, دیکھیں تربیت میں فرق. اس کو والدین نے سمجھایا کہ تم نے مر جائے نماز نہیں چھوڑنی, تم نے کبھی آنکھ دیر سے کھلی ہے نہیں پڑھ سکے. تو ایک ٹیچر بتا رہا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ تھا کلاس ون میں, وہ بیچارہ رو رہا تھا, اکیلے سے نماز پڑھ رہا تھا, وہ کہا تم نے کیوں رو رہے ہو, کیا بات ہوئی؟ کہ فجر کی نماز چھوٹ گئی میری, دیر سے پڑھ رہا ہوں میں, قضا نماز میں چھوٹ گئی, بچہ رو رہا ہے, اور ہماری کیا حالت ہے, نماز چھوٹ جاتی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی, پتہ نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے, تربیت کی بات ہے. اس کو اللہ کا ڈر ہے دل میں, نماز چھوٹ کے اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ کو ناراض کر کے میں کیسے دن اچھا گزرے گا میرا, میں کیسے اچھا کام کروں گا, میرا رب مجھے کیسے راضی ہوگا, میں اس غلطی کو کیسے, اس کا خاتمہ کیسے ہوگا, ایک ڈر ہے. وہ دوسری طرف کوئی پرواہ نہیں ہے, کچھ بھی بچہ کرے, کہاں آ رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کون دوست ہے, کدھر جا رہے ہیں, بیوی کہاں جا رہی ہے, بیوی کس کے ساتھ جا رہی ہے, کیا کر رہی ہے, وہ چلتا ہے, کیا چلتا ہے. آپ یاد رکھیں, آپ نے رب کے سامنے جواب دینا ہے, جتنی نعمتیں بھی ہیں واللہ ایک ایک نعمت ہمیں الگ الگ سے جواب دینا ہے. اور یہ بہت بڑی نعمت ہے واللہ. ان سے پوچھیں جو میرے پاس کچھ مریض آتے ہیں بیچارے, 20-20 سال شادی ہو گئی بچے نہیں ہیں, 20-20 سال, 25-25 سال, ڈاکٹر صاحب پلیز کوئی دیکھے, کوئی طریقہ علاج کا دیکھیں. بھی اللہ سے مانگو, ہم تو ٹیسٹ کر کے بتا دیتے ہیں کہ کوئی کمی ہے, کوئی پیش ہے, اس کا علاج جو ہو چھوٹا سا جانتے وہ بھی دے دیتے ہیں یا ریفر کر دیتے ہیں اگر ہم نہیں جانتے, ایک راستہ دکھا دیتے ہیں. لیکن لوگ ترستے ہیں, واللہ ترستے ہیں. اگر ان سے پوچھے تمہیں زندگی میں کیا چیز چاہیے, تمہاری خواہش کیا ہے, گھر کہیں گے, بنگلہ کہیں گے, بزنس کاروبار روزگار کیا کہیں گے, وہ ایک اولاد چاہیے, بیٹی بیٹا کچھ بھی چاہیے. اب دیکھیں جب عیدوں پہ بچے خوش ہوتے ہیں, ملتے ہیں, آتے ہیں جاتے ہیں, ان لوگوں پر کیا گزرتا ہو جی کہ اولاد نہیں, کبھی سوچا ہے؟ بیمار جو اس وقت آئی سی یو میں پڑا ہے, یا جس کا گردہ خراب ہے, یا جس کا پاؤں کٹا ہوا ہے شوگر کی وجہ سے, نوز بھی یا کسی اور وجہ سے, پتوں کہ ان کی خواہش کیا ہے زندگی کی, کہ اس کی بیماری چلی جائے. لوگوں کو کئی لاکھ روپیہ لگ رہے ہیں کسی گردہ ختم ہے گردے کے لیے, کسی جگر کا ہے جگر کو ٹرانسپلانٹ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے, صحت ہے, عافیت ہے, سبحان اللہ. اور ہم دیکھیں ہم کیا کریں, اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ان تمام چیزوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اگلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا, سورۃ الاحزاب نمبر 58. اذیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, نفی کی گئی ہے. اب یہاں پر مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں, ایک تو عام اذیت ہے اسے منع کیا گیا, ہر قسم کی قولی فعلی کسی قسم کی بھی ہو, اور پھر خاص سے بھی منع کیا ہے تہمت اور بہتان لگانا, اس میں مبین ہے. جس نے بھی اذیت دی مومن اور مرد مومن عورتوں کو بغیر مکتسب اور ان پر کوئی بہتان لگائے ہیں یا ان کی طرف ایسی چیزیں منسوب کی ہیں جو انہوں نے نہیں کہی یا نہیں کی ہیں, تو یقین لوگوں نے بہت بڑا بہتان اثم مبین کو اٹھایا ہوا ہے. اس میں گالی گلوچ بھی شامل ہے, کسی کو گالی دینا, غیبت کرنا, چغل خوری کرنا, الزام تراشی کرنا, جھوٹ باندھنا, سب اس میں شامل ہے. مطلب سب پہ رحم فرمائے. اور مومن بھائی اور مومن بہن کا حق ہے آپ پر, جب آپ مومن ہیں تو ایک رشتہ ہے آپ لوگوں کے بیچ میں, ایمان کا رشتہ ہے جو سب سے پاکیزہ سب سے عظیم رشتہ ہے. یہ رشتہ یہ حق رکھتا ہے کہ رسپیکٹ کی جائے اور حق ادا کیا جائے, احترام. زبان کھولنے سے پہلے, یہ بات کرنے سے پہلے پہلے دیکھیں کہ میں کیا کہنے جا رہا ہوں مسلمان بھائی کو, قدم اٹھانے سے پہلے, ہاتھ اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اس مسلمان بھائی بہن کے ساتھ میں کیا کر رہا ہوں. کیونکہ اگر اذیت ہو گئی ہے چاہے زبانی قول یا فعل کسی طریقے سے, تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد فقد یقینا احتملوا بہتانا واثما مبینا, بہتان اثم مبین ہے, تو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ہر قسم کی جو اذیت ہے اسے بچنا چاہیے. آخری آیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, الى آخری آیہ سورۃ الانفال آیت نمبر 60 میں اللہ نے حکم دیا وَأَعِدُّ, اور تیار کرو تم سب مل کے, لہم ان لوگوں کے لیے یعنی کافروں کے خلاف, مَا اسْتَطَعْتُمْ اپنے استطاعت کے مطابق, مِنْ قُوَّةٍ قوت میں سے. اس سے کیا مراد ہے, کون سی قوت ہے؟ حدیث میں ہے الرمی, تیر مارنا یا نیزہ مارنا دور سے, لیکن اس سے مراد جو معنی ہے اس سے زیادہ وسیع ہے. ہر زمانے کے اعتبار سے ہر وہ ہتھیار اس آیت کے عموم میں شامل ہے جو کافروں کو خلاف استعمال کرنے میں مؤثر ہو اور ان کو نقصان پہنچا سکے. بات جہاد کی ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کی تیاری کی بات ہو رہی ہے. ایک تو جو اساس ہے وہ ایمان, ایمان کی اساس اور ایمان کا جو ہتھیار ہے وہ سب سے پہلی بات ہے, کیونکہ مومن اپنے ایمان کی بنیاد پر ہی جہاد کرتا ہے. جتنی ایمان میں کمزوری ہوگی اتنی ہی اس جہاد کے تیاری میں کمزوری ہوگی, جتنی ایمان مضبوط ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہوگی اور کامیابی ہوگی. ایمان کے ساتھ ساتھ، ایمان کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ہم اسلحے کی طاقت کا بھی استعمال کریں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں. اور جو جدید اسلحہ آپ کو میسر ہو، آپ کی طاقت میں ہو، آپ کی استطاعت میں ہو، اس کو بھی استعمال کرو، جس میں ہر وہ اسلحہ شامل ہے جو کافر کو نقصان پہنچا سکتا ہو. لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ مستطعتم، اب کی استطاعت کے مطابق. کیونکہ دین کا ایک اساس ہے، بہت سارے اساسیات میں سے اور بنیادوں میں سے، کہ جتنی بھی فرائض ہیں ان فرائض کی ادائیگی کے لیے شرط کیا ہے؟ طاقت کا ہونا، قدرت کا ہونا. اگر آپ بے بس ہیں، آپ کی طاقت نہیں ہے، آپ نہیں کر سکتے یہ عبادت، تو پھر اس میں رخصت شامل ہو جاتی ہے. نماز فرض ہے، کھڑے ہو کر جو سب سے پہلے رکن نماز کا، القیام مع القدرہ. مع القدرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ قدرت شرط ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے فرض نماز، تو آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کا یہ فرضیت ساقط ہو گئی ہے. کیوں؟ استطاعت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے. اس لیے جو اصل قاعدہ، فتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جتنے تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت کے مطابق. آپ روزہ، رمضان آ رہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کا روزہ دن میں نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بعد میں قضا کرو، رخصت ہے. فتقوا اللہ ما استطعتم. اور یہاں پر اس آیت میں اللہ کے دشمنوں کے لیے، دین کے دشمنوں کے لیے جو ہے، تیار کرنا ہے ہر وہ اسلحہ جس کی آپ طاقت رکھتے ہیں. اچھا، پھر ایک سوال ہے میرا، سب سے زیادہ مؤثر اسلحہ کون سا ہوتا ہے؟ اس زمانے میں چلتے ہیں جس زمانے میں تیر و تلوار کا زمانہ تھا، کون سا اسلحہ مؤثر تھا اس وقت؟ تلوار سب سے پہلے، دوسرا نیزہ، تیسرا تیر، اور ڈھال تو اس لیے استعمال ہوتی ہے پروٹیکشن کے لیے، بچاؤ کے لیے. ان تینوں میں سے سب سے زیادہ مؤثر کون سا ہے؟ کون سے تین؟ تلوار ہے، نیزہ ہے، اور تیر ہے. اچھا، تلوار اور تیر، تیر یا کون سا زیادہ مؤثر ہے؟ تیر ہے، تلوار نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ کیا فرق ہے تلوار اور تیر میں؟ دور سے مارنا زیادہ آسان ہے یا قریب سے مارنا زیادہ آسان ہے؟ دور سے مارنا، اس میں بچاؤ بھی زیادہ ہے اور چوٹ بھی زیادہ گہری لگ سکتی ہے. اس لیے قوت کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ تلوار کہا گیا ہے، رمی جس میں تیر بھی شامل ہے اور نیزہ بھی شامل ہے. آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں ہم، سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار کون سا ہے؟ ہاں، میسائل، راکٹس. دیکھیں نا، وجہ کیا ہے؟ کیا آپ دور تک نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ اس میں شامل ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے کہ میزائل بنانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں، کیا خیال ہے؟ ہاں ہاں، جائز ہے. کیوں بھائی جائز ہے؟ کس نے کہا؟ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں؟ کہاں پہ ہے؟ اسی آیت میں، اسی آیت میں، وَأَعِدُّ لَمَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قوت میں شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے. سبحان اللہ، دیکھیں قرآن مجید تا قیامت ہر زمانے کے لیے مناسب کتاب ہے کہ نہیں؟ یعنی جس زمانے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا جہاز وغیرہ ہے یا کچھ بھی ہے، میزائل، راکٹ سائنس آئے گی، آئے گی، عمومات میں سب شامل ہے کہ نہیں؟ تمام چیزیں شامل ہیں. سبحان اللہ. ظاہر ہے بھائی، گن آئے گی، پسٹل آئے گی، بندوق، کلاشن کو سب اس میں، میں نے تو دور کا کہا کہ میزائل تک میں نے لے گیا ہوں، ٹینک وغیرہ سب اس میں ہے کہ نہیں؟ ساری چیزیں، یہ وہ چیز ہے جو دور سے دشمن کو نقصان پہنچاتی ہیں. اور تمام چیزیں ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کون سا ہے؟ قوت کے لفظ میں. سبحان اللہ. آخر میں امام سعد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، فہذہ الآیات الکریمات، یہ آیات کریمات، وما اشبہ، اور ان جیسی اور آیات، کل کلمۃ منہا قاعدہ، ہر کلمہ میں قاعدہ ہے، وہ اصل کبیر، اور بڑا اصل ہے، تحتوی علی معانی کثیر، اس میں بہت سارے معانی موجودة، وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير. وبهلا قزرت شو كقواعد كبين كرتيف بهت كوتش هم بين بهلا بين كرتشو كه، وهي متيسرة على حافظ القرآن وحافظ القرآن كل متيسرة وأصانه المعتني بمعرفة معانيه ولله الحمد. وحافظ القرآن جو خاص عنايته خاص اهتمام كرتاه قرآن مجيد كمعنى كتعلق سه. يعني هر حافظ نہیں کرتا نا، کئی حافظ ہے حافظ حافظ ہیں بس، اور کوئی معنی کو پوچھے تو بیچاروں کو نہیں آتا. لیکن ایسا حافظ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ یہ شرف بخشے کہ اس نے حفظ کرے قرآن مجید کا، جو معنی کی جستجو میں بھی لگا رہتا ہے، اہتمام بھی کرتا ہے کہ صحیح معنی کیا ہے، اور صحیح معنی پہلے بیان کر چکا ہوں میں، وہ جو سلف کا معنی ہے، جو سلف نے جیسے سمجھا صحابہ اور سلف نے ویسے ہم نے سمجھنا ہے، اس کی جستجو میں رہتا ہے، اور پھر قواعد کو بھی مد نظر رکھتا ہے، تو اس کے لیے خیر کثیر ان شاء اللہ حاصل ہو جائے گا. وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا. والحمد للہ الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد يسر الله تعالى علينا ما من بجمعه، فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين. اب امام صاحب جو ہیں مسعد رحمه الله، اختتامی کلمات ہیں اس کتاب کے آخر میں، بڑے پیارے کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہے، پہلے تو اللہ تعالیٰ حمد و ثنا ہے اور شکر ادا کیا ہے، پھر یہ فرمایا کہ اللہ نے آسان فرمایا ہمارے اوپر کہ اس کو ہم جمع کریں، جبکہ بہت سارا مختصر ہے، وجیز ہے اور واضح کتاب ہے، دیکھنے والے کے لیے باعث مسرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کے سمجھنے میں مددگار ثابت ہوا ہے. و یبدل اہل الابصار والعلم من المعاقل ومسالک وطرق الاصول النافعۃ ما لا یجده مجموعا فی محل واحد. اور ان لوگوں جو اہل بصار العلم ہیں ان کے لیے سمجھ کے لیے، اور ان کے جو راست و طریقے ہیں اس و نافع کو حاصل کرنے کے لیے، شاید وہ کسی اور جگہ پہ ایک جگہ پہ مجموع نہ ملے. وہ مخبر کتاب یغنی عن وصفہ، اور جو کچھ کتاب موجود ہے وہ اس کے وصف میں یعنی غنا میں ہے، اور ضرورت نہیں بیان کرنے کی. وسأله تعالی، آخر میں دعا ہے، ہم سب دعا میں امین کہتے ہیں. وسأله تعالی ان یجعله خالصا لوجهه الکریم مقربا لدیه فی جنات النعیم، آمین. وينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه، آمين رب العالمين. وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وهو خير الراحمين، وصلوا على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ذلك يكتب لك كتاب، قال ذلك وكتبه جميعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله، عبد الرحمن بن ناصر أبو عبد الله السعدي، وقد تم ذلك في 6 من شوال عام 560 و300 و1000 من الهجرة، 6 شوال 1365 هجري میں یہ کتاب لکھی گئی ہے. کتنا عرصہ ہوا؟ 1443 ہے اب، 80 سال کتنی ہوئے؟ 78 78 سال، سبحان اللہ. اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہم سب نے مل کر اس کتاب کو پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے، جو ہم نے کہا ہے جو ہم نے پڑھا ہے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں شرف فرمائے والحمدللہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.